اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سورۃ توبہ آیت نمبر 99.
من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے.
سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 99 ہے. تبوک کہ جنگ تبوک کے سلسلے میں یہ آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک منافق نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے مومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ویتخذ ما ينفقون قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کہہ رہا ہے ان دیہاتی لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ انہ قربت لہم، ضرور ان کو ان کا یہ خرچ کرنا اللہ کی قربت کا باعث بنے گا. تو سید خلحم اللہ فی رحمت، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اب یہاں خرچ کرنے پہ ہے. ہم لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا خرچ کرنا، چندے دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دنیا کے لیے تو ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. حالانکہ ہر کچھ تن من دھن اللہ کی راہ میں لگانے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ شاید تو میں اپنے لیے سمجھوں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مجھے پہ یقین رکھنا چاہیے، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعا دیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں، اب یہ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ سب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہمیں سمجھنا ہے کس پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے، یہ ضرور میری قربت کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے میری رحمت ان کو حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اب ہمیں اپنے دل و دماغ سے یہ تمام شک و شبے نکال دینے چاہیے کہ ہمیں کیا فائدہ. ہمیں کبھی بھی دنیا کا فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ہمیں ہمیشہ ایک ہی نیت بنانی چاہیے کہ اللہ کا قرب، اللہ کا یقین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہوگا اس خرچ کرنے سے. اگر ہم دنیا کے لیے ایسے کریں گے تو بھی دنیا ہمیں مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں کہ دنیا نہیں ملے گی. دنیا ضرور ملے گی، لیکن دنیا کون سی ملے گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو جو لکھی ہوئی ہے اس کے لیے کیا خرچ کرنا؟ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے کہا دیا میں نے دنیا لکھ دیا تمہاری تقدیر میں، لیکن آخرت نہیں لکھی، اپنا قرب نہیں لکھا، اپنا دیدار نہیں لکھا. اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہے اور خرچ کرنا ہے، اور تن من دھن خرچ کرنا ہے. اگر وہ میں اللہ کی راہ میں نہیں لگاؤں گی تو میں اللہ کا قرب نہیں پا سکتی. یہ آج یہاں تمام ہمارے جو دل و دماغ میں شک و شبہ ہوتے ہیں وہ نکال دینا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے یہی تمہارا خرچ کرنا اور اللہ پہ یقین, اپنے حبیب پہ یقین, رسول پہ یقین, اپنے شیخ پہ یقین, تو تمہیں قرب حاصل ہوگا اور میری رحمت حاصل ہوگی. کیونکہ وہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, ہمارے جذبے کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, وہ رحم کرنے والا غفور ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا, رحیم ہے, ہم پہ خاص رحم کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت میں 100 آیت ہے 100.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے, اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے.
اب کامیابی کے اللہ تعالیٰ یہ کامیابی مجھے بتا رہا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین, وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے یعنی مکہ میں, مہاجرین میں سے, والانصار اور وہ لوگ مدینہ والے جو حضور کے پاس مکہ گئے تھے بیعت کرنے کے لیے, والذین تبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جنہوں نے جو اخلاص کے ساتھ احسان کیا, اخلاص کے ساتھ اللہ سے صراط المستقیم پہ یعنی قرآن و سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ لیا, اخلاص کے ساتھ خرچ کیا, چاہے وہ مدینہ والے ہیں چاہے وہ مکہ والے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہی کامیابی ہے. اچھا اب اس آیت کا ہمیں سمجھنا ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے. ہم دنیا کی چیزوں کو کامیاب سمجھتے ہیں, دنیا کی مال دولت کو, ہم گھروں کو, کوٹھیوں کو, بنگلوں کو یا گاڑیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی. اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے, اللہ کو پانا ہے, اللہ کا قرب ہے. تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سابقون. اب سابقون کون ہے؟ وہ جو انہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے, مہاجرین یعنی مکہ والے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے, انصار جو حضور کے پاس مکہ آئے بیعت کرنے کے لیے اور مسلمان ہوئے, انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی راہ میں تن من دھن قربان کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں اس سے راضی ہوں, وہ مجھ سے راضی ہوں گے اور جنت کی ان کو پیشن گوئی ہے, اس میں ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے مال دولت اصل کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی اللہ کا قرب, اللہ کی رضا اور نفس مطمئنہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم.
اور کچھ تمہاری گرد پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ان کو ہم جانتے ہیں, ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے.
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ منل اعراب منافقون, اللہ کہہ رہا ہے کچھ اجد کے مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ منافق ہیں اور بہت زیادہ منافق ہیں. من اہل المدینہ, مدینہ کے اجد بھی مردو علی النفاق, اللہ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو نہیں جانتے کہ ان کا نفاق کتنا زیادہ ہے, لا تعلمون, اور وہ اس نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں معلوم, نحنو نعلمہم, مجھے معلوم ہے. اللہ کہہ رہا ان کا نفاق ایسا ہے کہ وہ ان کا نفاق آپ معلوم نہیں کر سکتے, لیکن مجھے معلوم ہے, لیکن میں ان منافقین کو سنو بہم مرتین ثم يردون الى عذاب عظیم, اللہ کہہ رہا میں ان کو دو مرتبہ عذاب دوں گا اور زبردست عذاب دوں گا. اب اس کو سمجھنا, ایک تو منافق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے منافقت سے, اللہ کو منافقت بالکل پسند نہیں ہے. اب منافقت ہے کیا, اب ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہم اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے حالانکہ ہم منافق ہیں. جو بھی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, وہ مخلص نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے. نماز روزہ بھی کر رہا ہے, حج عمرہ بھی کر رہا ہے, خیر خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے. نیت اس کی صرف دنیا ہے, دنیا کا طلبگار ہے. تو جو بھی دنیا کا طلبگار ہوگا اور اگر وہ نماز روزہ بھی کر رہا ہے, حج عمرہ بھی کر رہا ہے, خیر خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن نیت اس کی دنیا ہے, تو وہ منافق, اللہ تعالیٰ نے اسے منافق کہا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے خالص نیت چاہتا ہے, خالص محبت چاہتا ہے, خالص بندگی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اب ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے منافق ہیں. ہم بہت زیادہ, ہم آدھے منافق ہیں, ہم بہت زیادہ منافق ہیں. تو اگر ہم تھوڑے ہیں یا بہت ہیں, دونوں صحیح نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ اندر سے یہ منافقت نکالنی ہوگی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا, اللہ کی پانے کی رضا, اللہ کو نصب العین بنائیں, اللہ کو سے ملاقات کی نیت باندھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. دنیا کی طلب چھوڑ دیں, دنیا کو استعمال کریں لیکن اس سے دنیا حاصل نہیں کرنی, اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. دنیا کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اللہ کی رضا ملے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منافقت کی قسم ہے. اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ مسلسل منافقوں کی قسمیں بتا رہا ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بعض اتنے زیادہ منافق ہیں کہ آپ بھی نہیں جانتے ان کو, میں ہی جانتا ہوں, لیکن میں ان کو دو ڈبل عذاب دوں گا. اب یہ اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, کوئی 30 مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ نے مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو مجلس سے اٹھا دے. تو آپ نے پھر اللہ کے حکم پر 30 آدمیوں کا نام لے کر مجلس سے نکال دیا. اب یہ کتنی رسوائی کی بات ہے کہ بھری مجلس میں سے 30 آدمیوں کو کہا جائے کہ نکل جاؤ, تم منافق ہو, یہ ذلت ہے. اور پھر آخرت میں جو عذاب ملے گا, جو دوزخ کا گڑا ملے گا, یہ دوسری ذلت ہو گئی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہے اور اپنے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دنیا گزارنی ہے. دنیا کی ہر نعمت ہم استعمال کریں گے, لیکن نتیجہ ہمیں اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا, اللہ کا قرب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ملنے چاہیے. اگر وہ نہیں ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں, تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں مجھ میں کتنی منافقت ہے, میں اس منافقت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہوں. پھر دوسری آیت ہے, 102 آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں, جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے, کچھ بھلے اور کچھ برے, اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا, بڑی رحمت والا ہے.
اچھا, واخرون تعرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحهم واخر سيئ عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, وہ مخلص تھے لیکن سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ چار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ حضور کے سامنے, جب حضور آئے تو حضور کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں ہم سستی میں رہ گئے. انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا, کوئی بہانہ پیش نہیں کیا, صرف یہ کہ دور کا فاصلہ تھا تبھی دور تھی تو یہ سوچتے رہے کہ آج جائیں گے کل جائیں گے, آج کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے, اسی اس میں وہ رہ گئے. اچھا یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو شروع میں مکہ گئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے, اور جنگ بدر میں جنگ احد میں سب میں یہ شامل ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے حضور سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا, کوئی وہ نہیں بہانہ نہیں تھا, صرف ہماری سستی کہ ہم آج کرتے رہے آج کل کرتے رہے اور ہم نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ وجہ یہ کیا ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے مدینہ سے تو 30,000 لوگ تھے, اور اس کو جو روم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ 1,00,000 تھا. تو اس کو جب خبر ملی کہ یہ حضور پہنچ گئے تو وہ بہت پریشان ہو گیا, اور اس پہ حضور کا اتنا روب اور دبدبہ آیا کہ اس نے آنے کا فیصلہ منتوی کر دیا, وہ میدان میں نہیں آیا. حضور 1-2 دن وہاں ٹھہرے اور فوراً واپس آ گئے, جلدی واپس آ گئے, یعنی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور فتحیاب ہو کے واپس آ گئے. تو یہ آج کل کرتے رہے اور اتنے میں حضور واپس آ گئے, تو ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے سستی کی, ہم فوراً گئے نہیں. تو آ کے حضور سے معافی مانگی اور اپنے آپ کو مدینہ کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا اپنے آپ کو, اور کہہ دیا کہ ہمیں کوئی عذاب نہ کرے, جب تک اللہ کی طرف سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی نہیں آئے گی ہم کوئی ہمیں عذاب نہ کرے, ہم نے اپنے یہ سزا تجویز کی ہے. تو اصل اللہ یتوب علیہم, اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ان کی نیت خالص تھی. اگر وہ رہے تو صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے تھے. تو اب اس میں نقطہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب میرا حکم آ جائے قربانی کا, تن من دھن قربانی کرنا, تو تمہیں کوئی سستی نہیں دکھانی. اگر ذرا سی بھی سستی دکھائی تو اس کی بھی گرفت ہوگی, اس کو بھی پکڑا جائے گا کہ کیوں یہ سستی کیوں. اللہ کو سستی پسند نہیں ہے, لیکن نیت خالص ہے اور سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب پھر اللہ تعالیٰ 103 آیت میں فرماتا ہے
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں, اور ان کے لیے دعا کیجئے, بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے.
اچھا حضور میں نموالے میں صدقتن تو توہرہم و تزکیہم بہا و صلی علیہم ان صلاتک سکنن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں گے, ان کے لیے دعا کیجئے, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنے گی, اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے. اب یہاں حضور اس سے پہلے وہ نہیں لیتے تھے صدقہ وغیرہ, کچھ بھی نہیں لیتے تھے. تو یہاں یہ جو چاروں صحابہ تھے انہوں نے اپنے اوپر جرمانہ لگایا, کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس مال دولت اور سولاد سب کچھ ہمارے پاس تھا, اس کے باوجود ہم نے سستی کی, تو حضور کے پاس سب کچھ لے آئے کہ بس آپ یہ سب کچھ اب رکھ لیں, اور یہ ہم نے جو غلطی کی ہے جو سستی کی ہے یہ اس کے جرمانے میں آپ کو دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کہ دو حصے تم رکھو اور ایک حصہ تم مجھے دو. جب تم نہیں لے رہے تھے تو اللہ کا یہ حکم آیا کہ ان سے آپ لوگ آپ ان سے صدقہ لیں. اب یہ حکم آ گیا کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ ان کے لیے دعا کریں, آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اب جو ہم بزرگان یہاں جو بزرگان دین کو نذرانہ دیتے ہیں وہ یہی چیز ہے جو کہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا تو جب سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اب اس کے یہ فوائد ہیں جو اللہ نے بتائے, تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے شک و شبہ دور ہو گئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے.
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ یہ جو صدقات دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو معافی مانگ رہے ہیں, حضور کو جو صدقات دیے انہوں نے اور انہوں نے معافی مانگی, تو اس کا یہ اللہ ہی قبول کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو صدقات جو دے رہے ہیں یہ اللہ ان کے ذریعے صدقات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں, لیکن توبہ اللہ قبول کر رہا ہے اور اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے. یہ صدقات جو ہے یہ توبہ قبول کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. تو ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تن من جو قربان کرتے ہیں تو وہ ہم حالانکہ ہم مرشد کے سامنے کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی قبول کر رہا ہے. اب یہاں وہ نقطہ حل ہو جانا چاہیے کہ ہم سامنے مرشد ہے لیکن قبول اللہ کر رہا ہے, اس کا قبولیت توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہو رہی ہے, رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, محبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن ہم دے کس کر رہے ہیں؟ اپنے مرشد کو.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ, تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے, اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے. سو وہ
اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولی فسیر اللہ اعمالکم ورسول والمومنون. اللہ تعالیٰ فرما دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, مومن دیکھ رہے ہیں. ستردون الى عالم الغیب وشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور تم واپس اس عالم غیب یعنی اللہ کے پاس جاؤ گے جس کے پاس تمہاری سب چھپی ہوئی چیزیں ان کا تمہیں معلوم ہے, وہ ہر چیز پہ تمہیں بتا دے گا, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا. اب اللہ یہ اس آیت کو اگر ہم سمجھے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم بس نیک نیتی سے عمل کیے جاؤ. اللہ دیکھ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اور مومن یعنی مرشد دیکھ رہا ہے بس. اور اب ہمیں یہ یعنی جتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنے مرشد کو جتانے کی ضرورت ہے, نہ اللہ کو جتانے کی ضرورت ہے, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتانے کی ضرورت ہے, کسی کو بھی جتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ सब देख रहे हैं, और तुम्हें पता, तुम्हें कब पता चलेगा, जब क़यामत का दिन आएगा, जब गायब ये दुनिया जो है अल्लाह का इल्म, यानी अल्लाह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो देखते रहे, वो हर चीज पे गवाह है, वो हमें बता देता है कि हम क्या करते रहे पूरी जिंदगी।
آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب جاننے والا ہے بڑا حکمت والا ہے
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک منتوی ہے اب اللہ کی مرضی ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے یہ انہی صحابہ میں سے ایک دو صحابہ تھے جنہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم آنے تک معاف نہیں کیا جب اللہ کی طرف سے ان کی سزا پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اور وہ حکیم ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی ہے کس کو کتنا اجر دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو اب ان تمام آیتوں سے ہمیں تو ایک ہی نقطہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے کو خالص کرنا ہے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور ہر وقت جو بھی کریں اللہ پہ نظر رکھیں اللہ کی محبت اللہ کی رضا کی تلاش میں رکھیں کام دنیا کے کریں گے نیتیں دنیا کے استعمال کریں گے لیکن نتیجہ ہمیں اس آخرت میں ملے گا اور جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے ظاہر ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اب جب ہم اللہ اور رسول کی نیت خالص کر لیں گے اور اللہ کو نصب العین بنا لیں گے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ لے لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں میں تمہیں دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اگر ہم نے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی کی سستی کی تو اس کی دنیا میں بھی سزا ملے گی آخرت میں بھی سزا ملے گی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر ہمارے اخلاص پر تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاص دکھائیں اور ہر وقت جو بھی کریں اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار